بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 186 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب محمد رضا جنتی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد اربعین حسینی کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا, اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. تحریک کربلا کا سب سے اہم درس آزادی, حریت اور ظلم و استبداد کے آگے نہ جھکنا ہے. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے, اور ظالم کی بیعت قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا, خدا کی قسم اپنا ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا, اور غلاموں کی طرح تمہارے آگے نہیں جھکوں گا. شہدائے کربلا کی عزاداری, خدا و رسول کے دشمنوں سے بیزاری, اور نبی و اہل بیت علیہم السلام سے اظہار محبت و عقیدت کا بہترین ذریعہ ہے. ذکر شہدائے کربلا دلوں کو حرارت بخشتا ہے, انسان کو حقیقی مجاہد بنا کر باطل سے لڑنے کا حوصلہ بخشتا ہے, اور حسینی باطل کے آگے سر نہیں جھکاتا ہے. تو سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے شہباز شریف اور پوتن کی ملاقات. عمران خان کی تقریر غلط تھی, تاہم دہشت گردی کا کیس نہیں بنتا, اسلام آباد ہائی کورٹ. اور ہندوستان روس کے لیے برآمدات میں دوگنا اضافے کے لیے تیار. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے سمرقند میں مختلف ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ اہم ترین مسائل پر تبادلہ خیال کیا. ایرنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صدر سید ابراہیم رئیسی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے پاکستان میں تباہ کن سیلاب پر تعزیت پیش کی, اور پسماندگان کے لیے صبر و صحت کی دعا کی. آیت اللہ رئیسی نے اس موقع پر زور دے کر کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کے لیے تیار ہے. اس موقع پر پاکستان کے وزیراعظم نے بھی پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کو عالمی ماحولیاتی بحران کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے ایران سے ان تبدیلیوں کے اصل ذمہ داروں سے مقابلے کے لیے تعاون کی درخواست کی. دونوں سربراہان مملکت نے توانائی کے شعبے میں تعاون اور اس سلسلے میں موجود مسائل کو دور کرنے پر بھی زور دیا. صدر رئیسی نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے بھی ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ہی اہم ترین علاقائی اور عالمی مسائل میں تہران ماسکو تعاون میں فروغ کی راہوں کا بھی جائزہ لیا گیا. صدر اسلامی جمہوریہ ایران کرغستان کے صدر سدیر جباروف اور تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات اور باہمی روابط نیز علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ جس تقریر پر عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا گیا ہے وہ بہت غلط ہے، لیکن دہشت گردی کا کیس نہیں بنتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمعرات کو عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کی تقریر بہت غلط تھی اور انہوں نے نامناسب الفاظ استعمال کیے، لیکن دہشت گردی کا کیس نہیں بنتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ تفتیشی افسر بتائیں کہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفاع کیسے بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف اس تقریر پر توہین عدالت کا کیس الگ سے چل رہا ہے، لیکن دہشت گردی کے جرم کو اتنی چھوٹی سطح پر نہ لایا جائے۔ اس ریمارکس کے بعد عدالت نے مقدمے کی سماعت 19 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ پاکستان میں گندم کی قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گندم کی قیمت نے 75 سال کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گندم کی قیمت 3,600 روپے فی 40 کلو ہو گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گندم کی 40 کلو کی بوری کی قیمت 3,600 روپے ہو جانے کے بعد فلور ملوں نے 15 کلو آٹے کی تھیلی کی قیمت 1,300 سے بڑھا کر 1,500 سے 1,600 روپے تک کر دی ہے۔ ہندوستان روپے اور روبل میں لین دین کے نئے نظام کے تحت روس کے لیے برآمدات میں 2 گنا اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اسپوٹینک نیوز کے مطابق انڈین ایکسپورٹ فیڈریشن کے سربراہ ڈاکٹر سکھتھیول نے آئندہ سال مارچ تک روس کے لیے ہندوستانی اشیاء کی برآمدات میں 2 گنا اضافے کی توقع ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ مارچ 2023 تک روس کے لیے ہندوستان کی برآمدات $5 ارب تک پہنچ جائیں گی۔ انڈین ایکسپورٹ فیڈریشن کے سربراہ کا کہنا تھا کہ روس اور ہندوستان کے درمیان قومی کرنسیوں میں لین دین کا نظام آئندہ ہفتے کام کرنا شروع کر دے گا۔ واضح رہے کہ جنگ یوکرین کے نتیجے میں تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کے بعد سے ہندوستان کے لیے روسی ایندھن کی برآمدات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ روس ہندوستان کو رعایتی قیمت میں تیل اور کوئلہ فراہم کر رہا ہے، اور دونوں ممالک نے مقامی کرنسی میں ادائیگیوں کا نظام قائم کر کے امریکی ڈالر پر کاری ضرب لگائی ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے جاری مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ فرانس پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل کا کہنا تھا کہ افسوس کہ امریکہ کی سیاسی صورتحال اور بہت سے معاملات حل نہ ہونے کی وجہ سے ہم بند گلی میں پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جوزف بورل نے کہا تھا کہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں مذاکرات میں فریقین کے نظریات قریب آنے کے بجائے ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موقف میں قربت کے بجائے دوریاں پیدا ہوئیں، اور یہ بات ہمارے لیے انتہائی تشویشناک ہے کیونکہ سمجھوتے کے مکمل طور پر کھٹائی میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات میں تعطل کا دعویٰ ایسے وقت میں کیا جب فرانس، جرمنی اور برطانیہ پر مشتمل یوپی ٹرائیکا پلس امریکہ نے آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں ایران پر آئی اے اے کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا بے بنیاد الزام عائد کیا گیا ہے۔ بعد ازاں آئی اے اے کے بورڈ آف گورنر نے بھی بدھ کی شام ایک ایران مخالف بیان جاری کر کے ایران پر اقوام متحدہ کے نگراں ادارے کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے بارے میں مایوسی پھیلانے والے بیانات پر نکتہ چینی کی ہے۔ نیوز ایجنسی اسنا سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی میں کوئی ٹھوس رکاوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے اے کی جانب سے اٹھائے جانے والے معاملات بعض ملکوں کی سیاسی ڈرامہ بازی سے متاثر ہیں۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس تاثر کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کی امیدیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران آئی اے ای اے کی جانب سے اٹھائے جانے والے معاملات کا تعمیری ماحول میں جائزہ لینے کے لیے تیار ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے نمٹانا چاہتا ہے تاکہ آئندہ یہ معاملات معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے شام پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک جنگی جرم سے تعبیر کیا۔ شام کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بدھ کی شام منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے شام کی بنیادی تنصیبات من جملہ 31 اگست کو حلب کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر صہیونی حکومت کے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی ضابطوں کے ساتھ ساتھ شام کی عرضی سالمیت اقتدار اعلیٰ کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ عالمی امن و آشتی کے لیے خطرہ بننے والے صہیونی حکومت کے جرائم پر اسے جواب دہی پر مجبور کرے۔ ایران کے مستقل مندوب نے شام میں غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ ان کی اس غیر قانونی موجودگی نے شام میں دہشت گردوں کی سرگرمیوں کے لیے بڑے ہی آئیڈیل حالات فراہم کر رکھے ہیں، جس سے بین الاقوامی امن و صلح کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ عزیز سامعین، پروگرام انداز جہاں لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سمرقند کے معروف تاریخی شہر میں چنگائی تعاون تنظیم کا 22واں اجلاس منعقد ہو رہا ہے، اور اس اجلاس میں جہاں دوسرے ممالک کے سربراہان مملکت اور ان کے نمائندگان شریک ہیں، وہاں پہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی صاحب بھی موجود ہیں۔ اور شنگائی تعاون تنظیم کی اہمیت اس وقت یقیناً کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کی جو 40% آبادی ہے، اس جن ممالک میں ہے وہ شنگائی تعاون تنظیم کے ممبر ہیں۔ اسی طرح 25% جو دنیا کی جی ڈی پی ہے وہ ان ممالک سے کہ جو شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ہیں، ان کی 25% جی ڈی پی ہے پوری دنیا کی۔ اسی طرح دنیا کی جو کل تجارت میں ان ممالک کا، شنگائی تعاون تنظیم کے ممبر ممالک کا، 20 خرب ڈالر سے زیادہ ان کی جو ہے وہ دنیا کی تجارت میں شرکت ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے روس بھی شامل ہے، چین شامل ہے، اور اس طرح کے دوسرے ممالک بھی ہیں۔ بالخصوص اگر ہم ایک زاویے سے دیکھیں تو ایران تو ابھی اس کا مستقل ممبر نہیں بنا، اور جلد ہی شاید اس کو رکنیت مل جائے، لیکن اس رکنیت کے اگر تناظر میں دیکھیں تو اس وقت روس، چین اور ایران جو دنیا کی توانائی کے حامل بڑے ممالک ہیں، اور یقیناً اگر یہ تین ممالک جس تنظیم میں، جس ادارے میں، جس علاقائی، ریجنل یا انٹرنیشنل کسی آرگنائزیشن میں شامل ہوں گے، تو یقیناً دنیا کی توانائی کی سپلائی لائن آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک بڑا اہم اجلاس ہے، اور اس اہم اجلاس کے عنوان سے اسلامی جمہوریہ ایران کی شرکت جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور جو اس وقت تک چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ مختلف ممالک سے تقریباً 17 کے قریب جو ہیں وہ سمجھوتوں پہ دستخط کریں گے، ایم او یو پہ سائن ہوں گے، اسی طرح 10 اہم ممالک کے سربراہوں سے ملاقاتیں متوقع ہیں جناب ابراہیم رئیسی صاحب کی، جن میں چین، روس اور ہندوستان بھی شامل ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اس وقت جو ایک اجلاس ہو رہا ہے ریجنل عنوان سے بالخصوص، اور حتیٰ گلوبل وائز بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جو شرکت ہے، افادیت ہے، جو ماضی میں تھی، اب جو اس کو بہت جلد باقاعدہ مستقل رکنیت ملنے والی ہے، تو اس کے بھی یقیناً اثرات پڑیں گے۔ یہاں پہ ایک چیز کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا کے اندر جو ایک پالیسی شفٹ آ رہا ہے، یا دنیا کی طاقت کا جو ایک نیا مرکز اور محور بننے والا ہے، اس پہ تمام دنیا کے تھنک ٹینک متفق بھی ہیں کہ اب ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف جو ہے وہ طاقت کا جو رجحان یا جو سورسز ہیں وہ اس طرف آئیں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیں تو شنگھائی تعاون تنظیم کا بہت ہی بنیادی رول بنے گا، کیونکہ اس کے اندر رشیا بھی شامل ہے، اس کے اندر چائنا بھی شامل ہے، اس کے اندر اسلامی جمہوریہ ایران جیسے ممالک بھی شامل ہیں، ہندوستان جیسا بڑا ملک بھی شامل ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے تو پاور شفٹنگ کے عنوان سے بھی بڑا اہم ادارہ بن سکتا ہے۔ اور جس انداز سے ابھی پیوٹن اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوسرے ممالک نے بھی اس کے بارے میں جو آرا دی ہیں، اور ویسے بھی جو خطے کے اندر جو ٹینشن ہے اس وقت سپر پاورز کے عنوان سے اگر آپ کہیں، اور جس انداز سے چائنا اور رشیا ایک بلاک میں ہیں اور امریکہ اور یورپی یونین ایک طرف ہیں، بالخصوص اگر یوکرین کے تناظر میں دیکھیں، تو اس وجہ سے خود یہ جو ممالک ہیں رشیا اور چائنا بھی اس وقت کم از کم پوری کوشش کریں گے کہ اس ادارے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیں، تاکہ امریکہ اور یورپی یونین یا نیٹو کے مقابلے میں ایک ان کو ایک بھرپور طرح سا ایک ایسا اتحاد اور ایک الائن مل جائے کہ جو کسی بھی سیاسی میدان میں اس کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ تو اس روشنی میں دیکھیں تو یقیناً جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی شرکت بھی اہمیت کی حامل ہے۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران خطے کے اندر جو رول پلے کر رہا ہے، اور جس انداز سے اسلامی جمہوریہ ایران کی حیثیت اور قوت اور اس کا دفاعی بالخصوص شعبہ اور ان کے جو کانسیپٹس ہیں، جو اس کا ویژن ہے، جو نظریات ہیں، وہ جس انداز سے پورے خطے کے اندر عوام میں اور ملکوں میں مقبول ہو رہے ہیں، اور جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ریزسٹنس بلاک کہتے ہیں، مزاحمتی بلاک جو اس وقت خطے میں ہے، اور جس نے مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ ایک آئندہ کے لیے واضح طور پہ پیغامات اور ایسے میسیجز دے دیے ہیں کہ اب مڈل ایسٹ ویسے نہیں رہے گا کہ جیسے ماضی میں امریکہ چاہتا تھا، جیسے ماضی میں گریٹر اسرائیل کی بات ہوتی تھی، نیو مڈل ایسٹ کی بات ہوتی تھی، اور اس طرح کی جتنی یا مثلا سینچری ڈیل کی بات کہیں یا اسی طرح کی ابھی بھی جو اس طرح کی مختلف چیزیں چل رہی ہیں، تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت خطے کے اندر ایک بڑے کھلاڑی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور جب وہ خطے کے اندر ایک بڑا کھلاڑی بھی ہے، اور دوسری طرف شنگھائی تعاون جیسی تنظیموں کے اندر بھی اس کا مؤثر رول اور کردار ہے، تو یقیناً اس کے خطے پہ بہت ہی مثبت اثرات پڑیں گے، اور عالمی سیاست میں اس کا ایک خاص مقام بنے گا۔ اور اسی تناظر میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے عنوان سے اس وقت ریجنل اور گلوبل سطح پہ جو میڈیا کے اندر چیزیں آ رہی ہیں، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اجلاس اور اس کی افادیت اور اس میں ہونے والے فیصلے، اور اس وجہ سے جو شمال جنوب جو ہیں وہ نئے کوریڈور کی بات ہو رہی ہے، اقتصادی کوریڈور کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح مشرق سے مغرب کی طرف والے جو، چونکہ اس کے اندر جو ممالک موجود ہیں ان ممالک کی نوعیت اس انداز کی ہے کہ اگر یہ سارے اپنے کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں تو یقیناً شمال جنوب اور مشرق مغرب جو ایک کوریڈور ہے اس کو ایک تقویت مل سکتی ہے، اور عالمی تجارت کے اندر ایک بہت بڑا بریک تھرو آ سکتا ہے۔ لہٰذا اس تناظر میں یقیناً اس اجلاس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی قب ہو کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ایک میں ہی تو نہیں طالب سب، یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سب نے پا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے اربعین حسینی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
یا حسین 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 یا حسین،
کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت،
قافلے رسیدات، قافلے رسیدات، رنج سفر چشیدات، حسین عزیز فاطمے، حسین عزیز فاطمے۔
عزیز سامعین، چہل میں امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی اولاد طاہرین اور اصحاب عظیم کے چہلم کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ 20 سفر المظفر کو اسلامی تاریخ میں چہلم حسینی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ روایات میں اس دن کی عظمت سے متعلق بہت زیادہ مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے زیارت اربعین پڑھنے کو مومن کی علامت قرار دیا ہے، اور ہمارے دینی منابع میں دو موارد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس دن سے متعلق ہیں۔ ایک، اسیران کربلا کی یزید کی قید سے رہائی کے بعد شام سے واپسی، اور دوسرا، صحابی پیغمبر اسلام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سرزمین کربلا پر وارد ہونا اور امام حسین علیہ السلام کے پہلے زائر ہونے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ تاریخ تشیع کے عظیم مورخ و فقیہ سید ابن طاووس علیہ الرحمہ نے مقتل کی مفصل اور معروف ترین کتاب لحوف میں تحریر کیا ہے کہ جب اسیران کربلا رہائی پا کر وطن واپس جانے لگے تو قافلے کی رہنمائی کرنے والے شخص سے کہا، ہمیں کربلا ہو کر لے چلو۔ اور پھر قافلے حسینی حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر پہنچا اور وہاں پر عزاداری برپا کی۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ وہی ہے جسے روایات میں بیان کیا گیا ہے، اور محمد بن حسن بن علی بن حسن جو شیخ توسی کے نام سے معروف مایا ناس شیعہ فقہا اور محدثین میں سے ایک ہیں نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ اس دن شہداء کے سروں کا ان کے جسموں کے ساتھ دفن ہونا، آسمان کا 40 دن تک امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب با وفا کی مظلومانہ شہادت پر گریا کرنا، نیز اسیران آل محمد علیہ السلام کا حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کرنا اور نحو خوانی کر کے اس جانسوز واقعے کی یاد تازہ کرنا ہے، اور بعد میں بھی اس واقعے کو اسی آب و تاب کے ساتھ منایا جاتا رہا تاکہ یوں ظلم کے خلاف مظلوم کی آواز کو لوگوں تک پہنچا کر واقعہ کربلا کے مقصد کو اجاگر کیا جا سکے۔ آج بھی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس نورانی سنت کو زندہ رکھنے کی خاطر 20 سفر المظفر کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، اور اگر ممکن ہو تو پیدل زیارت کرے، اس لیے کہ پیدل زیارت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو اجاگر کیا جائے جو در حقیقت وہی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے، اور وقت کے ظالموں جابر بادشاہوں کے خلاف آواز بلند کر کے کلمہ توحید کی سربلندی کی کوشش کرنا ہے، جس سے ہر زمانے کا طاغوت گھبراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس سنت کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں میں ظالم و جابر حکومتوں اور بادشاہوں کے خلاف بولنے کے جذبے کو آہستہ آہستہ نابود کر دیا جائے۔ مگر آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس قدر ہر قوم و مذہب سے تعلق رکھنے والے حسینیت کے پروانے کربلا میں جمع ہو کر زہرائے مرضیہ کو کربلا والوں کا پرسا پیش کر رہے ہیں۔
شبیر تیرا ماتم دنیا میں نہ کم ہوگا، ہم ہوں کہ نہ ہو لیکن ہر دور میں غم
ہر دار میں
بانی انقلاب اسلامی رہبر کبیر حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ عزاداری کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب عزاداری امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ہے، اگر واقع کربلا اور خاندان پیغمبر کی قربانی نہ ہوتی تو زمانے کے طاغوتوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت فرسا زحمتوں کو نابود کر دیے ہوتے۔ ابو سفیان کی اولاد یہ چاہتی تھی کہ کتاب وحی پر سرخ قلم کھینچ دے اور بت پرستی کے تاریخ زمانے کی یادگار یزید یہ گمان کر بیٹھا تھا کہ فرزندان وحی کو شہید کر کے اسلام کی بنیادوں کو نیست و نابود کر دے گا، اور ما جاء خبر ولا وحی نزل، نہ تو کوئی نبی آیا تھا اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی تھی کا نعرہ بلند کر کے اسلامی حکومت کی اساس کو مٹا دے گا۔ اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو نہیں معلوم کہ قرآن کریم اور اسلام عزیز پر کیا مصیبت پیش آتی، مگر خداوند عالم کا ارادہ یہ تھا کہ اسلام اور قرآن کریم کو زندہ رکھا جائے، اور اس کے لیے یادگار نبوت و رسالت حسین ابن علی علیہ السلام کا انتخاب کیا تاکہ وہ اپنی اور اپنے عزیزوں کی جان کو عظیم الشان پیغمبر کی امت پر فدا کر کے اس پاک خون سے دین خدا کی آبیاری کریں، اور وحی اور اس کے پیغامات کی حفاظت کا سامان مہیا کر جائیں۔ چہلم امام حسین علیہ السلام، جسے اربعین حسینی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا کی سرزمین پر پہنچے، وہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے کربلا کا سفر کیا، اور سرزمین کربلا پر وارد ہونے کے بعد آب فراس سے غسل کیا، صاف لباس پہنا اور ننگے پاؤں قبر امام حسین علیہ السلام کی جانب روانہ ہوئے، یہاں تک کہ قبر امام حسین علیہ السلام کے سرانے ٹھہر کر تین مرتبہ کہا اللہ اکبر، اور پھر گریا کرتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو ان کی زبان پر یہی کلمہ تھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ سامعین، چہلمہی کے دن اسیران کربلا شام سے واپس پلٹے اور سرزمین کربلا پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری تین دنوں تک برپا کی۔ اس روز زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بہت سی روایتیں نقل ہوئی ہیں، لہذا مومنین کو چاہیے کہ وہ اس صحابی رسول اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس پر معنویت سیرت پر عمل پیرا ہوں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پیدل چل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانے والے اس پیدل کاروان یا ملین مارچ میں ضرور شرکت کریں، جو نجف اشرف سے کربلا معلیٰ کی جانب ایک قافلے کی صورت میں ہر سال روانہ ہوتا ہے، جو در حقیقت تشیع کی طاقت کا مظاہرہ اور عالم اسلام کے درمیان ہمدلی و ہمبستگی نیز وحدت بین المسلمین کی زندہ مثال ہے، اس لیے کہ نجف اشرف سے کربلا معلیٰ کی جانب پیدل روانہ ہونے والے ان لاکھوں افراد پر مشتمل کاروان میں صرف شیعہ ہی نہیں ہوتے، بلکہ پوری دنیا سے اہل بیت رسول کے چاہنے والے اہل سنت، عیسائی اور ہندو اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی شریک ہوتے ہیں، اور وہ مل کر اس مانوی سفر کو طے کرتے ہوئے عالم اسلام کو وحدت کا درس دیتے ہیں۔ لہذا اس روز ماتمی انجمنوں اور دستوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جلوس نکالیں، ماتم و نوحہ خوانی کریں۔ نیز اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ ان ماتمی جلوسوں کو زینت بخشنے کی خاطر بھرپور شرکت کریں۔ سامعین، ایک بار پھر فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحابِ باوفا کے چہلم کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 25 شہریور 19 صفر اور 16 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ صفر سن 171 ہجری قمری کو ایران کے ماہر فلکیات اور منجم ابو معشر بلخی پیدا ہوئے۔ انہیں علم نجوم سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اسی لگاؤ کی بنا پر وہ بغداد گئے اور اس شعبے میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے علم نجوم میں عربی، ہندی، یونانی اور سریانی زبانوں میں لکھے گئے مختلف ماخذ سے استفادہ کیا۔ اپنی بھرپور محنت اور کوشش سے وہ اپنے دور کے مشہور ترین منجم بن گئے۔ سولہ ستمبر سن 1736 کو جرمنی کے ریاضیداں اور ماہر طبیعیات اور تھرمامیٹر کے موجد ڈینیل گیبریل فارن ہائٹ کا 50 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ حرارت ناپنے والے ایک آلے کی ایجاد کے سلسلے میں کوشش کر رہے تھے۔ سن 1709 میں ان کی یہ کوشش برابر ثابت ہوئی اور وہ الکوہل تھرمامیٹر بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ مزید تحقیقات کے بعد انہوں نے سن 1714 میں تھرمامیٹر میں پارے کا استعمال کر کے اسے مکمل کیا۔ درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے اب بھی اسی تھرمامیٹر کا استعمال عام ہے۔ حرارت کی ایک درجہ بندی کو انہی کے نام فارن ہائٹ سے موسوم کیا گیا ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخ۔
سولہ ستمبر سن 1931 کو لیبیا کے قومی رہنما عمر مختار کو، جنہوں نے اطالوی سامراج کے خلاف جد و جہد کی تھی، پھانسی دے دی گئی۔ وہ سن 1859 میں پیدا ہوئے تھے اور عالم دین تھے۔ عمر مختار سن 1895 میں سوڈان چلے گئے اور وہاں برطانوی سامراج کے خلاف چلنے والی مہدی سوڈانی کی تحریک میں شریک ہوئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس تحریک کے ناکام ہونے پر لیبیا واپس چلے گئے۔ سن 1911 میں اٹلی نے لیبیا پر قبضے کی غرض سے سلطنت عثمانیہ سے جنگ کی اور اس کو جنگ میں کامیابی ملی۔ پھر عمر مختار نے لیبیا کے قبائلی جنگجوؤں کی مدد سے اٹلی کے خلاف تحریک شروع کی اور اطالوی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا، لیکن بالآخر عمر مختار کو گرفتار کیا گیا اور 16 ستمبر سن 1931 کو ان کو پھانسی دے دی گئی۔ سفر سن 1383 ہجری قمری کو اسلامی علوم کے عظیم مدرس آیت اللہ العظمیٰ الحاج سید مرتضی لنگرودی نے وفات پائی۔ انہیں قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم مقدس میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہ سن 1306 ہجری قمری میں ایران کے شمالی شہر لنگرود کے قریب پیدا ہوئے اور نوجوانی میں ایک عرصے تک قزوین کے دارالعلم میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد تہران میں آیت اللہ تنکبنی جیسے بزرگ علماء سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ آیت اللہ لنگرودی نے سن 1338 ہجری قمری میں نجف اشرف کا سفر کیا اور وہاں کئی برس تک آیت اللہ نائنی سے کسب فیض کرتے رہے۔ اس کے بعد درجۂ اجتہاد پر فائز ہوئے اور ان کا شمار حوزۂ علمیہ نجف کے بہترین مدرسین اور اساتذہ میں ہونے لگا۔ انہوں نے ایک طویل عرصے تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور کئی اہم کتابیں بھی لکھیں۔ پچیس شہری ور سن 1372 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور ادیب اور مصنف سید ابوالقاسم انجوی شیرازی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سیاست میں حصہ لیا اور ڈاکٹر مصدق کی حکومت میں شامل ہو گئے۔ 28 مرداد سن 1332 کی بغاوت کے بعد وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ انہوں نے صحافت کے میدان میں بھی اپنے جوہر دکھائے اور تنقیدی مضامین لکھنے کی بنا پر انہیں گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ بعد میں وہ ریڈیو سے وابستہ ہو گئے اور ایک عرصے تک عوامی ثقافت کے نام سے پروگرام کرتے رہے۔ ان کے یہ پروگرام 10 جلدوں پر مشتمل کتاب کی صورت میں شائع ہوئے ہیں۔ سولہ ستمبر سن 1987 عیسوی کو اردو کے صفحہ اول کے افسانہ نگار ابوالفضل صدیقی کا کراچی میں انتقال ہوا۔ وہ 4 ستمبر سن 1908 کو ہندوستان کے بدایوں ضلع کے علاقے عارف پور کے ایک جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن وہ خود روایتی مفہوم میں جاگیردار نہیں تھے۔ انہوں نے افسانہ نگاری کا آغاز سن 1932 میں کیا۔ وہ اپنے افسانوں میں انسانوں کے دکھ سکھ کی عکاسی بڑی مہارت سے کرتے تھے۔ ابوالفضل صدیقی کے افسانوں کے مجموعوں میں ستاروں کی چال، احرام، آئینہ، انصاف، دن ڈھلے اور جوالا مکھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہیں اپنے افسانے چڑھتا سورج پر یونیسکو کا بین الاقوامی انعام بھی ملا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسی من ذکرہ ولا ینقص من شکرہ، اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك و وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم.